نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. Most respected brothers and elders and our mothers listening over the receiver, once again we are indeed privileged and honored that we have with us another very great personality. And that is Hazrat Shaykh Abdul Mu'eed Sahib Dam al-Barakatum al-Aliyah. And he is the Khalifa of Haji Hazrat Shaykh Nawab Qaisar Sahib Rahmatullahi Alayhi, who just passed away recently, another very great giant of Islam. And of course, he is the son of the illustrious Hazrat Haji Farooq Sahib Rahmatullahi Alayhi Shafiqul Ummah, who had blessed us on many occasions. And we knew the shafqat of Haji Sahib Rahmatullahi Alayhi, the soft heart that he had, the love, the affection, and how he inspired so many of us. Then of course, Hazrat Dr. Sabir Sahib Rahmatullahi Alayhi. From this we can see all Rahmatullahi Alayhi, Rahmatullahi Alayhi. And I mentioned last week, when Hazrat Maulana Abdul Hamid Sahib was here, I said, let us value these people. They have come here not for our dunya. Their nazar is not in our dunya. Their nazar is in the akhirat. How they can connect themselves and connect us to Allah subhanahu wa ta'ala. If you spend time with them, you see the entire day and night is only talking about Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala's greatness, how we should refrain from sin, how we should not disobey Allah subhanahu wa ta'ala, how we should bring the sunnah in our life, how we could clean and purify the soul of ours that we have. So we are so fortunate that we have Hazrat with us, and he has got a program for the entire week. May Allah ta'ala give us tawfiq and hidayat of being the present at his majlises and his talks and benefit from him. There are so many other things we could mention, but the simplicity, the akhlaq, the tawadu they have, absolutely humble. These are things that we have to imbibe in our lives. And therefore we sit by them and sit with the heart and the correct intention that we would want to bring into our hearts and transfer from their hearts the love they have for Allah subhanahu wa ta'ala into our hearts. Then we will see how we will also progress spiritually, inshallah. And again, I'm just thinking that this is also a sign of the maqbooliyat of Hazrat Maulana Yunus Sahib Rahmatullahi Alayhi. We know the beautiful, blessed mouth he had in Makkah Sharif, which is in itself a sign of maqbooliyat, inshallah. But the fact that he has left us, Allah is still so kind upon us that there are so many great awliya of Allah still visiting us. And all of them are coming here because of the nisbat they had with him and the love and affection he would show to them as well. So let us show and come closer, inshallah. There will be translation taking place for those who don't understand Urdu, inshallah. Maulana Shabbir is there. And inshallah there will be a translation taking place. But let us try and sit in the Urdu program. But if you don't understand at all, then we go to the translation, inshallah. Jazakallah. Before we call Hazrat to inspire us, inshallah, we call Hafiz Qasim Parag Sahib who recite the Salat Qiraat, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر یہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی، آپ حضرات کے قدموں میں اللہ نے بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالی بات کے کرنے میں بھی اخلاص عطا فرمائے، سننے میں بھی اخلاص عطا فرمائے، نفسانیت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. گزشتہ حاضری کا وہ منظر اب بھی نظروں کے سامنے ہے کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ اور رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے دل پر ایک چوٹ بھی لگتی ہے. اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بے حساب بلند فرمائے اور ان کے فیوزات برکات کو اللہ ہمیشہ ہمارے شامل حال رکھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ منظر نظروں کے سامنے ہے کہ حضرت یہاں پر کرسی پر تشریف فرماتے ہیں، اور کیا معلوم تھا کہ یہ آخری حضرت کی زندگی میں حاضری ہوگی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس جدائی کا ایک احساس ایک قلق دل پر ہے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کی محبت، جس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا تھا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، دل میں جذبات تو ہیں لیکن زبان ان جذبات کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہے کہ دل کے ان جذبات کو الفاظ کا جامہ کیسے پہنایا جائے. بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اسے اپنے دل میں محسوس کرتا ہے لیکن زبان سے اظہار سے قاصر ہوتا ہے کہ انہیں الفاظ کا جامہ، الفاظ کی ترجمانی نہیں دے سکتا کہ حضرت کا کیا تعلق، کیا محبت، کیا شفقتیں تھیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے ایسے محبوب تھے، اللہ کے ایسے مقبول تھے کہ جن کی زندگی بھی قابل رشک اور موت بھی قابل رشک. جانا تو دنیا سے سب نے ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے تمہاری زندگی ہوگی ویسے تمہاری موت ہوگی. تو اگر کسی شخص کی موت کو انسان دیکھے کہ اس کی موت بہت اونچی موت ہے، بہت اعلی موت ہے، ذکر والی موت ہے، فکر والی موت ہے، خوشیوں والی موت ہے، تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اس شخص کی زندگی کیسی ہوگی. اس موت کی اس کیفیت کا مل جانا یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہوتی کہ اس وقت انسان کو وہ چیز حاصل ہو جائے، یہ تو ساری زندگی کے اعمال کا، احوال کا خلاصہ ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زندگی کیسی تھی، اور حقیقت ہے کہ وہ زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے تھی. اللہ کی مخلوق کا درد، وہ درد دل جو ان کے سینے میں تھا، جس کو پاس بیٹھنے والا محسوس کیا کرتا تھا، اللہ کی مخلوق کے حال پر کیسی شفقت تھی، اور ایک اللہ کی مخلوق سے ایسا لگاؤ تھا، لوگوں کو بدلنے کا ایسا فکر تھا کہ یہ فکر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کیفیت تھی کہ جو شخص ایک بار مل لیتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ یہی کیفیت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت تھی کہ جو شخص زندگی میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، وہ شخص بھی یہی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے محبت ہے۔ یہی اللہ والوں کے اندر صفات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ یہی صفات ان کے اندر بھی ہوتی ہے کہ جو شخص ایک بار بھی مل لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہے اور مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت اس دنیا میں تھے اور اپنے حصے کا کام کر کے جب اللہ نے بلانا منظور ہوا اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس دنیا کے اندر انسان ہوتا ہے غموم اور ہموم کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے جسمانی عوارض بھی ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو تمام غموم اور ہموم سے، تمام تفکرات سے یکسو ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کا جو فیضان ہے، اللہ والوں کی جو توجہات ہیں، وہ برزخ سے بھی ملتی رہتی ہیں۔ وہ فیضان برزخی ملتا رہتا ہے، وہ توجہات اور وہ برکات ملتی رہتی ہیں، لیکن وہ کسے ملتی ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ جب تک دنیا میں تھا جب تک تو ہم اس کے ساتھ تھے، اب شیخ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بعد ہمارا اور اس کا تعلق ختم ہو گیا، ہمارا اور اس کا واسطہ ختم ہو گیا۔ تو نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بہت سے لوگ جو شیخ کی زندگی میں قریب ہوتے ہیں، بعد میں اس فکر کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے وہ بعد میں دور ہو جاتے ہیں، یعنی محروم ہو جاتے ہیں کہ جی اب شیخ تو چلا گیا، اب کیا کریں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فیضان برزخی انسان کو ملتا ہے۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ بیعت ہونے کے لیے پہنچے شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، شیخ سے جا کر کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ تو شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے علم حاصل کیا ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت، علم تو حاصل نہیں کیا۔ فرمایا کہ جاؤ پہلے علم دین حاصل کرو، اور اس زمانے میں علم دین کا جو مرکز تھا وہ دہلی تھا، تو فرمایا کہ جاؤ دہلی جا کر علم دین حاصل کرو، کیونکہ اگر تم نے علم حاصل نہ کیا تو طریقت میں گمراہی آ جائے گی، پہلے علم حاصل کرو۔ کہا کہ بہت اچھا، خودرائی تو تھی نہیں، آج تو خودرائی ہمارے اندر موجود ہے، وہاں تو خودرائی کا نام نہیں تھا۔ کہا کہ بہت اچھا، چل دیے۔ جب جانے لگے تو شیخ نے آواز دے کر بلایا کہ ارے لڑکے ادھر آؤ۔ جب قریب آئے تو کہا کہ جب تم علم حاصل کر کے واپس آؤ گے تو میرا انتقال ہو چکا ہوگا، اس جگہ پر میرا لڑکا بیٹھا ہوگا، میرے لڑکے سے بیعت ہو جانا اور گاہے گاہے قبر پر آتے رہنا وہی فیضان ہوگا جو میری زندگی میں ہوتا۔ تو فیضان برزخی انسان کو ملتا ہے، لیکن وہ کس کو ملتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ فیضان برزخی کس کو ملتا ہے؟ دنیا کے اندر تو انسان بڑی محبت کے دعوے کرتا ہے، ہر وقت انسان سامنے رہتا ہے، ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، مقرب بننا چاہتا ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں حضرت کا کتنا مقرب ہوں۔ لیکن اصل آزمائش اور امتحان تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے اس وقت پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز کے ذریعے سے آزمائیں گے؟ کس چیز کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا؟ خوف کے ذریعے سے، مال کے نقصان کے ذریعے سے، جان کے نقصان کے ذریعے سے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے، یعنی مختلف چیزوں کے نقصان کے ذریعے سے تمہاری آزمائش اور امتحان لیا جائے گا. تو اس پر میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ اللہ والوں کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تو ایک امتحان ہے، کہ ان کے جانے کے بعد ہم اس امتحان اور آزمائش میں کتنا پورا اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا وفا کا کیسا تعلق ہے، کہ زندگی میں تو انسان مقرب بننا چاہتا ہے، اس میں ایک نفسانیت بھی ہوتی ہے، ایک لوگوں کو دکھانا بھی ہوتا ہے کہ جی فلاں شخص تو بڑا حضرت کے قریب ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، لیکن اصل امتحان تو بعد میں شروع ہوتا ہے کہ بعد میں اس کی استقامت کیسی ہے. کیونکہ شیخ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، شیخ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اور یہاں تک اختیار دیا گیا کہ ملک الموت کو آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح کو قبض کیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے جانا پسند کیا. تو شیخ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، صحابہ نہ رہے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے. شیخ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن شیخ کی تعلیمات دنیا میں رہ جاتی ہیں، شیخ کا مشن دنیا میں رہ جاتا ہے. اور جو شخص شیخ کے ساتھ وفا کا تعلق رکھنے والا ہے، جس کے دل کے اندر شیخ کی صحیح قدردانی ہے، وفا ہے، وہ پھر بعد میں بھی اس کو نبھاتا ہے. اصل تو بعد کا نبھانا ہے، وہ اسے بعد میں بھی نبھاتا ہے. اور وہ نبھانا کیا ہے؟ کہ شیخ کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، استقامت کے ساتھ شیخ کی تعلیمات کو پکڑ لیتا ہے، یہ ہے اس کا نبھانا. جیسے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک خانقاہ حقیقی ہوتی ہے، ایک خانقاہ حکمی ہوتی ہے. خانقاہ حقیقی تو وہ ہے کہ جہاں پر شیخ بیٹھا ہے، لیکن ہر وقت مرید شیخ کے پاس نہیں رہ سکتا، ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے نہیں رہ سکتا. اگر جاتا ہے کچھ وقت کے لیے جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ اپنے کام کاج ہیں، یا کسی اور شہر سے آیا ہے، کسی اور ملک سے آیا ہے، اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو شخص چاہے شیخ سے دور ہے، لیکن اگر وہ شیخ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، تو وہ جس جگہ پر بھی ہے وہ خانقاہ حکمی کے اندر ہے، کہ شیخ کی تعلیمات اس کے ساتھ ہیں. شیخ تو ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا، لیکن شیخ کی تعلیمات ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں. اور یہ وقت امتحان کا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا. تو یہ وقت آزمائش کا وقت ہے، کہ شیخ تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن شیخ کی تعلیمات موجود ہیں اور شیخ کا مشن موجود ہے. اب ہمارے اندر کتنی وفا ہے، کتنی استقامت ہے، اور اس مشن سے ہمیں کتنا تعلق ہے، کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس کاموں کے اندر لگاتے ہیں. اور پھر سب سے پہلی چیز یہ کہ ان تعلیمات پر ہم خود کتنا عمل کرتے ہیں. آج زبان سے محبت کے دعوے کر دینا تو بہت آسان ہے، لیکن ان تعلیمات پر عمل کرنا، اس پر نفس کو چوٹ پڑتی ہے، نفس کے کاموں کے اندر رکاوٹ آتی ہے، انسان کو لذات اور شہوات کو ترک کرنا پڑتا ہے. تو اصل چیز تو تعلیمات کا اتباع ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی شخصیت پرستی نہیں کہ انسان شخصیت پرستی سکھلائی جاتی ہو، یہ ہمارے یہاں نہیں. یہاں تو تعلیمات کا اتباع ہے، اور وہ تعلیمات بھی جو ہے سنت کی تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیمات ہیں، کہ طالب اور سالک کو وہ تعلیمات دی جاتی ہیں کہ ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. شیخ کوئی اپنی پرستش، اپنی پوجا نہیں کراتا، وہ تو اللہ کی طرف چلنے کا راستہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ بے خطر ہے، اس راستے پر تم چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ ان گھاٹیوں سے، عقبات سے آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو کہاں کہاں پر رکاوٹ پیش آ سکتی ہے. تو شیخ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ تعلیمات انسان کے ساتھ رہتی ہیں، اور جو شخص تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہی شخص کامیاب کہلاتا ہے، وہی شخص مرید کہلاتا ہے. جیسے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا کوئی مرید ورید نہیں، لیکن میرا مرید وہی ہے جو میرا کہنا مانے. اور اگر کوئی کہنا نہ مانے، لاکھ محبت کے دعوے کرے، تو فرمایا کہ پھر میرا مرید نہیں. حقیقت یہی ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نصائح فرمائی جب انہیں یمن کا حاکم بنا کر رخصت کیا، تو تو ان نصیحتوں میں آخری نصیحت یہی تھی کہ فرمایا کہ اب تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، یعنی اپنی رخصتی کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دنیا سے جانے کا زمانہ قریب ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی رونے لگے تو فرمایا کہ اے معاذ، جو شخص میرے طریقے پر ہے یعنی میری سنتوں پر جو عمل کر رہا ہے، چاہے وہ مجھ سے کتنا ہی دور ہے، دنیا میں کسی حصے کا رہنے والا ہے، لیکن وہ شخص مجھ سے قریب ہے جو میرے طریقے پر ہے. اور جو میرے طریقے پر نہیں، خواہ وہ مدینہ کا رہنے والا ہو، وہ دور ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ شیخ سے قریب وہی ہوتا ہے اور شیخ کا فیض بھی اسی کو ملتا ہے کہ جو اپنی خودرائی کو ختم کر کے شیخ کی تعلیمات کا اتباع کرتا ہے، شیخ کی تعلیمات پر چلتا ہے. اور وہ تعلیمات موجود ہیں، ضرورت ان تعلیمات کا اتباع کرنے کی ہے. اور جو شیخ کی تعلیمات کا اتباع کرتا ہے، فیضان برزخی اسے ملتا رہتا ہے. اعلی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کے عشق کی ایسی آگ سینے میں لگی ہوئی تھی کہ نقش بندی سلسلے میں سلوک طے کیا لیکن سیری نہ ہوئی. جب شیخ کا وصال ہوا تو پھر شیخ کی تلاش تھی کہ کس سے تعلق قائم کیا جائے. ایک ایسی عشق الہی کی آگ تھی کہ کس طرح سے یہ پیاس بجھے. تو دکھایا گیا کہ یہ شخصیت ہے، اس سے تعلق کرو، لیکن یہ نہ بتایا گیا کہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں. لیکن اشارہ ہوا کہ یہ شخصیت ہے، اس سے تعلق قائم کرو. اب تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر وہ شخصیت کہاں پر ملے. دیکھا کہ لوہاری میں ایک میاں جی بچوں کو پڑھانے والے، قاعدہ پڑھانے والے، مکتب پڑھانے والے، یہ وہی شخصیت ہے جو دکھلائی گئی کہ ان سے تعلق قائم کرو. اور وہ تھے حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمت اللہ علیہ. بعض اوقات شیخ جو ہے وہ غیر معروف ہوتا ہے اور مرید کو اللہ تعالیٰ شہرت عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم ہوئے. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تعلق قائم کیا، اور پھر وہ تعلق اتباع کا تعلق تھا. حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ مسجد کے حجرے میں لے کر بیٹھ جاتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. کسی نے پوچھا کہ میاں جی کیا کر رہے ہو، حجرے میں لے کر اس کو بیٹھے رہتے ہو؟ تو فرمایا کہ ایک ہانڈی پکا رہا ہوں، ایک ہانڈی تیار کر رہا ہوں. جب وہ ہانڈی پک کر تیار ہوگی تو عرب اور عجم روشن ہو جائے گا. یعنی وہ محنت کی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پر. تو واقعہ یہ عرض کرنا ہے کہ جب حضرت جی میاں جی رحمت اللہ علیہ کا، میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمت اللہ علیہ کا آخر وقت ہوا تو وطن ان کا جنجانا تھا اور لوہاری میں مکتب پڑھایا کرتے تھے. تو وہاں سے اپنے وطن کے لیے جا رہے ہیں، وقت آخر ہے، پالکی میں سوار ہیں. تو خدام سے کہا، پالکی خدام نے کاندھے پر اٹھائی ہوئی ہے، خدام سے کہا کہ ذرا تھانہ بھون ہو کر چلنا، کہ تھانہ بھون میں حاجی صاحب ہیں، ان سے ذرا ملتے ہوئے چلیں. خانقاہ کے دروازے پر وہ پالکی لے کر ٹھہرے. حضرت حاجی صاحب کو اطلاع ہوئی کہ شیخ آئے ہیں، ننگے پیر دوڑے ہوئے باہر گئے. اور جب اس پالکی کے پٹ کھول کر دیکھا تو حضرت میاں جی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، لیکن بالکل سفید ہے کہ خون کا کوئی نام نہیں ہے، یعنی بالکل آخر وقت قریب ہے. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ اتنی نقاہت، اتنی کمزوری کہ جیسے خون کا نام ہی نہیں جسم میں، تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شیخ دنیا سے چلا جائے، ایک طالب اور سالک کے دل پہ کیا بیتتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق تو ایسی محبت کا تعلق ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان شیخ کی کمزوری کو، اس کے عوارض کو، تکلیفوں کو دیکھتا ہے، لیکن دل کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کبھی شیخ ہم سے جدا ہوگا. دل کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا. جب اللہ کی طرف سے وہ وقت موعود آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، لیکن ایک محبت رکھنے والا کبھی اس بات کو کسی تصور میں نہیں لاتا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا منظر تو بے اختیار رونے لگے. حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمت اللہ علیہ نے تسلی فرمائی، فرمایا کہ حاجی صاحب تسلی رکھو، فقیر مرا نہیں کرتا، منتقل ہو جایا کرتا ہے. فقیر مرا نہیں کرتا، منتقل ہو جایا کرتا ہے. اور فرمایا کہ فقیر کا باطن تمہارے ساتھ رہے گا، فقیر کا باطن تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو بھائی اللہ تعالی کے مقبول بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی فیوض و برکات موجود ہوتے ہیں اور وہ فیضان جاری رہتا ہے۔ اور میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دسترخوان باطن وہ بچھا کر جاتے ہیں، وہ دسترخوان باطن اٹھایا نہیں جاتا، وہ دسترخوان باطن بچھا رہتا ہے۔ اب یہ آنے والوں کی سعادت ہے، طالب اور سالک کی سعادت ہے کہ اس دسترخوان سے وہ کیا حصہ وصول کرتا ہے۔ اور واللہ حقیقت یہی ہے کہ میں آج اسی نیت اور ارادے سے یہاں پر آیا کہ حضرت کا جو دسترخوان باطن یہاں بچھا ہوا ہے، اس دسترخوان باطن سے کچھ حاصل کیا جائے، اس سے کچھ لیا جائے۔ یہاں آج آنے کی نیت یہی تھی، کوئی واعظ و نصیحت کرنا یہاں پر نیت نہیں تھی۔ یہ تو ایک حال دل اور ایک محبت کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ نہ میں اس کا اہل ہوں نہ میں یہاں پر بات کرنے کا میرا مقصد ہے۔ تو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والے جو دسترخوان باطن بچھا کر جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ دسترخوان باطن اٹھایا نہیں جاتا، وہ بچا رہتا ہے۔ اب یہ بعد والوں کی ذمہ داری ہے کہ بعد والوں کو اس سے کتنا وفا کا تعلق ہے کہ اس دسترخوان سے وہ اپنے فائدے کی چیزوں کو حاصل کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اصلاح کے لیے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کا فیضان برزخی تو ملتا ہے، وہ توجہات اور برکات تو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن اصلاح کے لیے زندہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیخ دنیا سے چلا گیا، اب اصلاح بھی اسی طرح سے ہو جائے گی۔ اصلاح کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، اور اس اصلاح کے لیے زندہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو ان کے نائبین موجود ہیں ان سے تعلق کرنے کے اندر آر محسوس نہ کرے، کسی قسم کی ہیٹھی محسوس نہ کرے، بے تکلف ان کے نائبین جو موجود ہیں ان سے تعلق کو قائم کرے۔ کیوں کہ جائے بزرگاں بجائے بزرگاں، کہ جو بزرگوں کی جگہ ہوتی ہے وہ ان کے قائم مقام ہوتی ہے، ان کی برکات وہاں پر ہوتی ہیں، اور جو اس جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اہلیت اور صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ اس وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، کہتے جی وہ تو چلے گئے، اب کس سے تعلق قائم کریں، اب جو ہے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ ارے بھائی، اس جگہ پر جو بیٹھا ہے یہ دیکھو کہ کون ہے، اور جب بٹھایا گیا ہے وہ نسبت کا انتقال ہوتا ہے، انتقال نسبت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اہلیت اور صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، حضرت کا ایک واز ہے طریق القلندر، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ کا یہ واقعہ کہ ایک رات تہجد کے وقت اٹھے، خادم نے وضو کا پانی رکھا ہوا تھا، دیکھا کہ حضرت نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد خلاف معمول حضرت باہر نکل گئے مکان سے یا خانقاہ سے، تو اس خادم نے دیکھا کہ اس وقت کہیں جانے کا معمول نہیں، حضرت کہاں جا رہے ہیں۔ وہ خادم بھی پیچھے پیچھے چلا، کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت ایک مکان میں داخل ہوئے، وہاں پر دیکھا کہ کچھ بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت بھی جا کر خاموش بیٹھ گئے۔ اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے جیسے کسی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک جنازہ اندر سے باہر لایا گیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس جنازے کو رخصت کیا، پھر سب جڑ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک عیسائی پادری وہاں پر حاضر کیا گیا، اور اس عیسائی پادری کو حضرت شیخ نے اس کے گلے سے صلیب کو توڑا، اس کی زنار کو کاٹا، اور اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسے اس جس شخص کا انتقال ہوا تھا اسے اس کی جگہ پر نامزد کر کے واپس چلے آئے۔ تو جب واپس خانقاہ میں پہنچے اس خادم نے کہا کہ حضرت یہ رات کو کیا ماجرا پیش آیا، یہ واقعہ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ موصل ایک شہر ہے عراق کا، فرمایا کہ موصل میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تھا، اب وہاں پر تمام ابدال جمع تھے کہ اس کی جگہ کس کو نامزد کیا جائے، تو بغداد سے میں موصل پہنچا، اور وہ کافی طویل فاصلہ ہے، لیکن اللہ والوں کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ کرامت عطا فرماتے ہیں کہ زمین کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اس کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو اس کی جگہ پر نامزد کیا جائے. تو اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوا کہ استنبول کے فلاں کلیسا کے اندر ایک پادری ہے, اسے یہ منصب دے دیا جائے. آپ اندازہ کیجئے کہ ابدال کا منصب کتنا اونچا منصب ہے, لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز عطا فرمانا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کی اہلیت اور صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں. اس پادری کو حاضر کیا گیا, اسے کلمہ پڑھایا, اور کلمہ پڑھاتے ہی اسے وہ درجات حاصل ہو گئے اور اسے اس ابدال کی جگہ پر نامزد کر دیا گیا اور فرمایا کہ اس کے بعد میں واپس آ گیا. تو اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہلیت اور صلاحیت کو عطا فرمانے والے ہیں. انتقال نسبت ہوتا ہے, وہ نسبت منتقل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے کام بھی لیتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اصلاح کا فکر کریں اور ان تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیں, اور جو اس جگہ پر بیٹھا ہے اس شخص کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم کریں. کیونکہ اب جو وفا ہے, اب تعلق وفا کا اور نبھانے کا تعلق ہے, کہ جو تعلق زندگی میں تھا اس سے کہیں بڑھ کر اب نبھانے والا تعلق ہونا چاہیے. اور میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شیخ دنیا میں ہوتا ہے اس وقت اگر ہماری جانب سے کوئی تکلیف کی بات پہنچ جائے تو انسان شیخ کو راضی کر سکتا ہے, منا سکتا ہے, اسے معافی مانگ سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ جب شیخ دنیا سے چلا جائے تو اب اسے سنبھل جانا چاہیے کہ اب کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ عالم برزخ میں اسے کوئی تکلیف پہنچے, کہ پھر کیسے معافی مانگے گا اور کیسے اسے راضی کرے گا. اسی لیے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ, حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد رویا کرتے تھے, اور پھر اپنی زندگی کو اتنی تیزی کے ساتھ ان کے مشن کے لیے وقف کیا کہ اتنے عوارض تھے, اتنی تکالیف تھی کہ سفر کے قابل نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود پورے دنیا کے اندر سفر کرتے تھے, محض اس وجہ سے کہ شیخ دنیا سے چلا گیا. اگر میں دنیا سے گیا تو شیخ کو میں کیا منہ جا کے دکھاؤں گا. تو فرماتے تھے کہ شیخ کے جانے کے بعد پھر اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو پھر عالم برزخ میں ہم اسے کیسے راضی کریں گے, کیونکہ احوال کی اطلاع تو ہوتی ہے کہ بعد والے کیا کام کر رہے ہیں, کن کرتوتوں کے اندر مبتلا ہیں, ان احوال کی اطلاع کی جاتی ہے. تو بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اب ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو گیا, اور اب اس تعلق کو اور زیادہ نبھانا چاہیے کہ یہ تعلق جو ہے وفا کا تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے, اور پھر یہ ایسا تعلق ہے جو اللہ کے لیے ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اللہ باقی, اللہ کی نسبت سے جو تعلق ہے وہ تعلق بھی باقی رہتا ہے. اس لیے اپنی اصلاح کے اندر کوتاہی نہ ہو کہ عالم برزخ میں اگر ہمارے احوال وہاں پہ انہیں معلوم ہو تو ان کے دل کو کیا رنجیدگی ہوگی کہ میں تو کیا دیکھنا چاہتا تھا, کیا بنانا چاہتا تھا, اور بعد والے پھر کس راستے پر چل پڑے. تو بھائی اصل چیز جو ہے وہ اپنی اصلاح کا اہتمام ہے, اور اصل چیز جو ہے وہ تعلیمات کا اتباع ہے, کہ انسان تعلیمات کے اتباع میں لگ جائے. اور ایک وفا کا تعلق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہے, ہمیشہ درجات کی بلندی کی دعا کرے کہ یا اللہ درجات کو بلند فرما. کیونکہ مغفرت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اللہ والے اس مقام اور درجے کے ہوتے ہیں کہ مغفرت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ان کے لیے تو درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے پاس سے تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرما, اور یا اللہ جو ہماری خلوص کے ساتھ انہوں نے خدمت کی, جس محبت اور خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ برتاؤ کیا, یا اللہ ہم تو اس کا کوئی صلہ نہ دے سکے, یا اللہ تو ان کے شایہ نشان انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرما. اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ ایصال ثواب کا اہتمام رکھنا, ہمیشہ ایصال ثواب کا اہتمام رکھنا کہ جو ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے اس کی طرف بھی عالم برزخ سے توجہات آتی ہیں. کہ انسان جب یہاں سے کچھ پڑھ کر یا کسی کار خیر میں خرچ کر جانی یا مالی ایصال ثواب کرتا ہے, اور وہ ہدیہ جب وہاں عالم برزخ میں ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد والے کو ہماری فکر ہے, ہماری یاد میں وہ لگا ہوا ہے, اس لیے ان کی توجہات اور برکات وہاں سے حاصل ہوتی ہیں. اور حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں شیخ کی توجہ اتنی کامل نہیں ہوتی, کیونکہ دنیاوی تفکرات, غموم اور حموم ہوتے ہیں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں, بہت سی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ دنیا کے اندر شیخ کی توجہ اتنی یکسو اور کامل نہیں ہوتی جتنی عالم برزخ میں ہوتی ہے، کہ وہاں پر کوئی غموم اور حموم نہیں ہوتے، وہاں پر تو یکسوئی ہوتی ہے، وہاں سے جو توجہ آتی ہے وہ کامل توجہ ہوتی ہے، لیکن کوئی اس توجہ کو لینے والا بھی تو ہو، کوئی اس توجہ کو لینے والا ہو، اور بھائی توجہ اسی کی طرف آتی ہے جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو اپنے اس ظرف کو صاف کرتا ہے، رذائل سے صاف کرتا ہے، اصلاح کا اہتمام کرتا ہے، ان کی تعلیمات پر چلتا ہے، پھر عالم برزخ سے وہ فیوزات اور وہ توجہات ان کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی میری معروضات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کا فکر کرنا چاہیے، اور اس معاملے کے اندر ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جس طرح سے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، بہت سو کے والدین دنیا سے چلے گئے، اسی طرح دنیا سے ہم نے بھی جانا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا سے اللہ والوں کا جانا کیسا ہے اور ہمارا جانا کیسا ہوگا۔ وہ تو ایک کامیاب زندگی گزار کر چلے گئے، اور پھر اللہ نے کیا درجہ اور مقام عطا فرمایا کہ وہ قابل رشک ہے، کہ جس پر انسان کو رشک آتا ہے کہ زندگی بھی ایسی اور موت بھی ایسی۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری موت کیسی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جیسا ہمارا عمل ہوگا، جیسی ہماری زندگی ہوگی ویسی ہماری موت ہوگی۔ تو آج ہمارے پاس وہ وقت موجود ہے کہ اس وقت میں ہم اپنی آخرت کا فکر کر لیں، آخرت کو بنا لیں، سنوار لیں۔ اور اللہ والوں کی فکر بھی یہی ہوتی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کو اپنی پرستش نہیں کراتے، اللہ والوں کی فکر بھی یہی ہوتی ہے کہ جو طالب اور سالک ان کے پاس آتا ہے وہ اس کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کرتے ہیں، اسے اعمال کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اصلاح کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس کے اندر جو رذائل ہیں اس کا علاج اسے بتاتے ہیں، اسے ذکر و فکر کی عادت ڈالتے ہیں تاکہ یہ شخص ایک کامیاب شخص ہو جائے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا دھیان آ جائے، غفلت اس کے اندر سے دور ہو جائے، اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ بھائی یہ زندگی ہماری تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، اور پھر ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا وقت کب آ جائے، تو ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کرنی چاہیے، اور اس تیاری کی ابتدا جو ہے، اس کی پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے، جیسے کل رات بھی مرض کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے رذائل کی اصلاح کا اہتمام ہے، اور اس کے لیے اللہ والوں سے تعلق کا قائم کرنا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اب کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، اللہ والے موجود ہیں، ان سے آپ تعلق کو قائم کیجئے، اپنے رذائل کی اصلاح کے لیے متوجہ ہوئیے۔ اور جب کوئی طالب اور سالک کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ نسخہ القا فرماتے ہیں جو اس کے حسب حال ہوتا ہے، اور اس پر جب وہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ جسمانی امراض کے اندر تو شفا یقینی نہیں، لیکن روحانی امراض کے اندر شفا یقینی ہوتی ہے کہ جب وہ طالب اور سالک طلب کے ساتھ آتا ہے، اور وہ نسخہ اللہ کی طرف سے القا کیا جاتا ہے، اور جب یہ سچی طلب سے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو جسمانی امراض میں ڈاکٹر وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن روحانی امراض کے اندر اگر طلب سچی ہے تو بھائی شفا مل کے رہتی ہے، یہاں پر ناکامی نہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ چلنا تو شروع کرے، اس راستے کو قطع کرنا تو شروع کرے، اور یہ راستہ تنہا قطع نہیں ہوتا جب تک کہ کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، جب تک کہ کسی رہبر کی رہبری میں نہ چل رہا ہو، اس وقت تک یہ راستہ قطع نہیں ہوتا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے طور پر اس راستے کو طے کر لیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے، فرمایا کہ خواجہ صاحب کوئی اپنے طور پہ لاکھ ذکر کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، لیکن اسے فائدہ و نفع نہیں ہوتا۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کیا ذکر کے اندر یہ اثر نہیں کہ انسان کا کام بنا دے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب کام تو جب بنے گا ذکر ہی سے بنے گا، لیکن فرمایا کہ اس کی مثال دی، فرمایا کہ کاٹ جب کرے گی تلوار کرے گی، لیکن وہ تلوار کسی کے ہاتھ میں بھی تو ہو، وہ تلوار کسی کے ہاتھ میں بھی تو ہو۔ اور بھائی انسان اپنی خود رائی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، خود رائی کے ساتھ عمل اللہ کو پسند نہیں، اللہ والوں کے پاس جب جاتا ہے اور اس خود رائی کو جب فنا کرتا ہے، پھر اگر وہ دو تسبیح بھی بتاتے ہیں، اس دو تسبیح کے اندر اثر ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اور نفع زیادہ ہوتا ہے بر نسبت اس کے کہ وہ خود عمل کرتا رہے۔ تو اپنی خود رائی سے انسان جو عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اور نفع نہیں ہوتا۔ اور اس کی وہی مثال ہے کہ جیسے انسان بیمار اگر ہو جائے اور اپنی مرضی سے وہ دوا استعمال کرنے لگے تو اس دوا کا فائدہ و نفع نہیں ہوتا، یا تو اسے نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہی نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ماہر فن کے پاس جاتا ہے، پھر وہ اسے مختصر سی دوا بھی اگر دیتا ہے، اس مختصر سی دوا کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح روحانی امراض کے اندر ہے کہ اپنے طور پر اگر انسان کوشش کرے کہ میرے اپنے طور پر میں امراض کو چھوڑ دوں، اپنے نفس پر میں خود قابو پالوں، تو یاد رکھیے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے طور پر اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے غصے پر قابو پالوں، اپنی شہوت پر قابو پالوں، بد نگاہی پر قابو پالوں، تو فرمایا کہ چند دن تو وہ اس پر قابو پا سکے گا، لیکن چند دن کے بعد جب پھر وہ بد عملی کا شکار ہوگا تو پھر پچھلی کسر بھی نکال دے گا. اور اس پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ ایک شخص کے پاس گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کی عادت تھی کہ جب وہ گھوڑا راستے میں چلتا تھا تو جہاں پر وہ پیشاب اور لید کرتا تھا، نجاست کرتا تھا، تو پہلے رکتا تھا، پھر اسے سونگتا تھا، پھر آگے چلتا تھا. اب اس کا مالک بڑا پریشان کہ ایک عجیب مصیبت ہے کہ یہ راستے میں رکتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر چلتا ہے. ایک مرتبہ ایک دوسرا سوار اس کے ساتھ ہوا. اس نے کہا کہ بھائی میرے گھوڑے کے اندر ایک عیب ہے کہ اس کے اندر یہ عادت ہے کہ راستے میں جہاں یہ پیشاب کرتا ہے، نجاست کرتا ہے، پہلے اسے سونگتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، تو میرا تو منٹوں کا فاصلہ بھی گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں، تم آگے چلو. اب یہ پیچھے پیچھے آنے لگا. اگر جہاں وہ پیشاب یا نجاست کرے اور سونگنا چاہے، یہ پیچھے سے ایک چابک مارے وہ آگے چل پڑے. اس طرح چلتے 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 بہت سا فاصلہ قطع ہو گیا. ایک جگہ آنے کے بعد اس سوار نے کہا کہ بھائی میرا راستہ تو یہاں ہے، میں تو اس طرف سے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ بہت اچھا، اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تیری وجہ سے میرا فاصلہ بھی اتنی جلدی قطع ہو گیا. بس جب وہ اس راستے کی طرف مڑا اور اس گھوڑے نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ وہ پیچھے سے مارنے والا تو چلا گیا، اب وہ گھوڑا واپس پلٹا اور راستے میں جتنی جگہ اس نے پیشاب کیا تھا، نجاست کی تھی، ان تمام جگہ پہ اس نے اس نجاست کو سونگا اور پھر اس کے بعد وہ واپس دوبارہ چلا. تو یہ مثال بیان فرما کے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر اپنے طور پر اپنی اصلاح کرنے لگو گے، اپنے طور پر تم رذائل کو دور کرنا چاہو گے، تو ایک دن کرو گے، دو دن کرو گے، لیکن اس کے بعد وہی مثال ہوگی کہ پھر وہیں سے شروع ہو جاؤ گے جہاں سے وہ گھوڑا دوبارہ شروع ہوا تھا. تو بھائی اس کا علاج یہی ہے، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگزشت نشد آگاہ ہے عشق، کہ بغیر رہبر اور رفیق کے اگر تم راستہ قطع کرنا چاہو گے تو کبھی اس میں کامیابی نہیں ہوگی. عمر تو گزر جائے گی لیکن کامیابی نہیں ہوگی. اسی لیے بھائی رہبر اور رفیق کی ضرورت ہوتی ہے. ایک زندگی کے لیے انسان کو رازدار کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی سے اعتماد کا تعلق قائم کرے، مناسبت کو پیدا کرے، پھر اپنی اصلاح کا اہتمام کرے. اور اصلاح کا اہتمام یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں. آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہم دل کی حالت کو کیسے بتائیں. ارے بھائی اللہ والے جو ہوتے ہیں، اس ستارے حقیقی یہ ستارے مجازی بندے ہوتے ہیں، وہ کسی کی نفرت اور حقارت دل میں نہیں لاتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہے کیسا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک محبت اور انس کا تعلق ہوتا ہے. اور جو شخص جیسا زیادہ مریض ان کے پاس آتا ہے، عیوب کو لے کر آتا ہے، اتنی توجہ زیادہ ہوتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ تو ایسے وفا کا تعلق ہوتا ہے اور وہ تو ایسے نبھانے والے ہوتے ہیں. ایک واقعہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان شراب کے نشے میں بیہوش پڑا ہے. اسے جب دیکھا تو ترس آیا کہ اللہ کا بندہ ہے، پانی منگایا اور اسے قہ ہوئی، اس کی قہ کے اندر اس کا چہرہ بھی سب خراب ہے. پانی منگا کر اس کے چہرے کو دھویا، اپنے ہاتھوں سے دھویا، اور یہی کہ اللہ کا بندہ ہے، گنہگار ہے تو کیا ہے، اللہ کا تو بندہ ہے، اللہ کی نسبت تو لگی ہوئی ہے. جب اس کے چہرے پر وہ پانی لگا تو اسے ہوش آیا، آنکھیں کھلی، سامنے دیکھتا ہے ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ. اس نے کہا کہ حضرت آپ، اور آپ نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں سے دھویا؟ کہا کہ ہاں بھائی تیرے چہرے پر نجاست لگی ہوئی تھی، کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ والے مخلوق سے نفرت کرتے ہیں، اللہ والے گنہگار کو برا سمجھتے ہیں، مجھے تو آج معلوم ہوا کہ اللہ والے مخلوق سے گنہگاروں سے کیسی محبت کرتے ہیں، کیسی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں ابھی آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، آئندہ میں کسی برائی اور گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور بھائی اللہ والے یہی کام کرتے ہیں کہ جب کوئی طالب اور سالک آتا ہے، گناہوں کے بوجھ لاتا ہے، غلطی کوتاہی کر کے آتا ہے، وہ اور کیا کرتے ہیں، توبہ کرا دیتے ہیں، وہ اللہ کا راستہ بتا دیتے ہیں، اللہ کا نام بتا دیتے ہیں۔ ایک بھولا بھٹکا اگر کسی راستے سے بھٹک جائے تو اس بھٹکے ہوئے کو صحیح راستے کی طرف چلا دیتے ہیں، ان کا تو یہی کام ہے، اور اسی خدمت پر وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ مامور ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ابھی آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اور جب اس نے توبہ کی تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کے دل پر یہ بات الہام کی کہ ہم نے اسے ولایت کے اعلیٰ درجات پر پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس شخص نے تو کچھ بھی مجاہدہ نہ کیا، مخالفت نفس نہ کی، اتنا کوئی ذکر و فکر نہیں کیا، عبادت نہیں کی، اور یہ ولایت کے اعلیٰ درجات پر پہنچ گیا۔ رات کو جب سوئے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی تو کہا کہ یا اللہ یہ ماجرا سمجھ میں نہ آیا کہ یہ شخص جس نے کچھ بھی مجاہدہ نہ کیا، کوئی بھی مشقت نہ برداشت کی، اور آپ نے اسے خالی توبہ کرنے پر ولایت کے اعلیٰ درجات پر پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے میری وجہ سے بادشاہت کو لات ماری، فقیری اختیار کی، تو نے میری وجہ سے اس بندے کے چہرے کو دھویا، اس کی نجاست کو دھویا، کہ یہی تو نے خیال کیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو نے میری نسبت کا خیال کیا اور میری نسبت کا خیال کر کے اس کے نجس چہرے کو دھویا، تو جب تو نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو دھویا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو دھو دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ دھو دیں تو پھر اس کے دل کے اندر سے رذائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر امالہ نہیں بلکہ ازالہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے ولایت کے اعلیٰ درجات پر پہنچا دیا۔ تو بھائی اللہ والوں کی نظر کرم ایسی ہوتی ہے، بے عنایات حق و خاصان حق، گرچہ ملک باشد سیاہ ہستش فرق۔ کون فرماتے ہیں؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا کہ بغیر اللہ تعالی کی عنایت کے اور بغیر اللہ والوں کی عنایت کے اگر تو فرشتہ بھی ہے تو تیرا نامہ اعمال سیاہ ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ کہ تو جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی خودرائی کی وجہ سے کر رہا ہے، اور خودرائی کی وجہ سے عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں، پسندیدہ نہیں، وہاں تو بندے کی رائے کے فنا کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک شخص حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ حضرت 70 برس سے جو آپ عبادت کرتے ہو وہی عبادت میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اللہ کے ولی ہیں کہ 70 برس سے جو عمل آپ کرتے ہو آپ کو دیکھ دیکھ کر میں بھی وہی عمل کرتا ہوں، لیکن آپ کا جو درجہ اور مقام ہے وہ درجہ اور مقام مجھے حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور میں بھی وہی عمل کر رہا ہوں، لیکن مجھے وہ درجہ اور مقام کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تیرا جو عمل ہے وہ تیرے نفس کی غذا بن رہا ہے، تیری روح کی غذا نہیں بن رہا، کیونکہ تو جو عمل کر رہا ہے وہ خود رائی کے ساتھ کر رہا ہے، تجھے اس عمل کرنے کے اندر مزہ آ رہا ہے، وہ عمل تیرے نفس پر شاخ نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، تو مزے مزے میں عمل کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ تیرے نفس کی تو وہ غذا بن رہا ہے، تیرے روح کی غذا نہیں بن رہا، اور روح کی غذا وہی عمل بنتا ہے جو انسان کے نفس پر بھاری ہوتا ہے، شاخ ہوتا ہے، جس کے لیے انسان مجاہدہ کرتا ہے، مخالفت نفس کرتا ہے، وہ عمل اس کے روح کی غذا بنتا ہے، اور وہی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ملائکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ملائکہ کے اندر کوئی اس کے خلاف کے تقاضے نہیں، کوئی رکاوٹ موجود نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، ان کے لیے درجات کی ترقی نہیں، لیکن ایک بندہ مومن جو اجر کرتا ہے، یہاں پر قدم قدم پر رکاوٹ ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب عمل کرتا ہے اس کے لیے درجات کی بلندی بھی ہے، اور اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے۔ تو بھائی اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی خودرائی کو فنا کرے، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طریق میں جو سب سے پہلا قدم ہے وہ اپنی رائے کا فنا ہے، یعنی اس راستے میں جو قدم رکھے وہ اپنی رائے کو فنا کر کے قدم رکھے، اگر خود رائے کے ساتھ اس طریق میں قدم رکھا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی نسبت اور تعلق اسے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو خود ہی میں پھنسا ہوا ہے، ابھی تو اپنے آپ سے ہی نہیں نکلا، تو پھر اللہ کی نسبت اور تعلق کا تحقق کب ہوگا؟ تو پہلا قدم اس طریق کے اندر خودرائی ہے، اور یہی خودرائی انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے اصلاح میں، اللہ والوں کے پاس جانے میں، اللہ والوں سے اپنے عیوب بیان کرنے میں، یہی خودرائی رکاوٹ بنتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے فیوز اور برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ کس طرح سے بتاؤں، وہ کیا کہیں گے، ارے جسمانی مرض اگر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر چھوٹی سی تکلیف کو بھی اتنا بڑا کر کے بتاتا ہے، اور روحانی امراض کے اندر تو چھپاتا ہے، تو جسمانی مرض سے زیادہ اشد تو روح کا مرض ہے، جسمانی مرض کا خاتمہ زیادہ سے زیادہ انسان کی موت تک ہے کہ مرنے کے بعد سارے جسمانی امراض ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ روح کے امراض تو ختم نہیں ہوتے، جسم کو موت آتی ہے روح کو موت نہیں آتی، ان امراض کا سلسلہ بعد مرنے کے بھی چلتا ہے، اور یہ موت کے بعد بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں، تو جو چیز زیادہ اشد ہو اس کا علاج تو پہلے ہونا چاہیے اور اس کا فکر زیادہ ہونا چاہیے، لیکن آج افسوس ہے کہ اس سے ہم غافل ہیں، تو بھائی ہمیں ایک فکر پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارے بڑے جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، جیسا ہمیں بنانا چاہتے تھے، ان کی زندگی میں اگر ہم ویسے نہ بن سکے تو اب بعد میں تو اس تعلق کو نبھائیں اور ایک وفا کا تعلق قائم کریں، اور ہم بعد میں اس بات کو ثابت کر دیں کہ ہمارا تعلق خلوص پر مبنی تھا، اللہ کے لیے تھا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تھا، یہ کسی نفسانیت کے لیے نہیں تھا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، یہ مقرب بننے کے لیے نہیں تھا، اب ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ بڑوں کے جانے کے بعد ہم پہلے سے زیادہ سرگرم ہو جائیں، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ بڑوں کے جانے کے بعد انسان فتنوں سے پناہ مانگے، کہ بڑوں کے جانے کے بعد فتنے آتے ہیں، اور وہ فتنے مختلف شکل میں آتے ہیں، کہیں پر مال کا فتنہ آتا ہے، کہیں پر جاہ کا فتنہ آتا ہے، کہیں پر آزادی کا فتنہ آتا ہے، بعض جگہ پر آزادی آ جاتی ہے کہ اب بڑا تو سر پہ رہا نہیں، اب جیسے چاہے زندگی کو گزارو، یہ آزادی کا فتنہ آ جاتا ہے، ارے بھائی کسی کھونٹے سے بندے رہنے میں عافیت ہے، اور وہی انسان جو ہے قابل وقت ہوتا ہے کہ جو ایک در پہ اپنی زندگی کو گزار دے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بس ایک در پر عمر گزار دی، فاروق جبین شوق جھکاتے کہاں کا، یعنی ایک در پر اپنی زندگی گزار دی، اپنی جبین شوق کو کہاں کہاں جھکاتے، کس کس کے پاس جاتے، آج بہت سے لوگوں کے اندر ہرجائی پن ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ٹک کر کہیں تعلق قائم نہیں کرتے، کہتے جی شاید وہاں سے بھی برکت مل جائے، وہاں سے بھی برکت مل جائے، وہاں سے بھی برکت مل جائے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، تو ایسا شخص کسی سے بھی سیراب نہیں ہوتا، ایسا شخص کسی سے بھی فیض یاب نہیں ہوتا، جب تک کہ ایک یک در گیر و محکم گیر، یعنی ایک در کے ساتھ مضبوطی سے تعلق قائم کرے، پھر یہ شخص سیراب ہوگا، پھر اس کی طلب سے زیادہ اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اور بھائی اللہ کا فضل تو کیسے کیسے متوجہ ہوتا ہے، ایک واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک چور تھا، وہ ایک دفعہ اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا کہ چلو اللہ اللہ کرنی چاہیے، شہر سے باہر ایک جھونپڑی ڈالی، بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگا، کچھ لوگ اس کے پاس آنے لگے، انہیں بھی وہ اللہ کا نام بتانے لگا، اب وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے کرتے واصل ہو گئے، اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا شیخ ہے، ہمارا بڑا ہے، تو اس کی کیفیت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا درجہ اور مقام کیا ہے، تو وہ لوگ مراقب ہوئے کہ مراقب ہو کر دیکھیں کہ ہمارے شیخ کا درجہ اور مقام کیا ہے، وہاں پر تو اس کا کوئی درجہ اور مقام تھا ہی نہیں، تو جب انہیں کوئی درجہ اور مقام نظر نہ آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ حضرت ہم نے مراقبہ کیا کہ آپ کے درجے اور مقام کو دیکھیں، تو آپ کا کوئی درجہ اور مقام ہمیں نظر نہ آیا، اب اس کے اندر بھی صدق آ چکا تھا اللہ کا نام لیتے لیتے، اس نے اپنی حقیقت کو کھول دیا کہ بھائی میں تو ایک چور تھا، اور میں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور تم لوگ آئے تو تمہیں بھی اللہ کا نام بتا دیا، تو تم اپنے خلوص کی وجہ سے تم واصل ہو گئے، اب تم میرے لیے دعا کرو، اور جب سب نے مل کے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے بھی واصل کر دیا۔ ایسی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا, اسے اپنے ولی عہد کی فکر تھی کہ ولی عہد کسے بنایا جائے. تو اس نے کہا کہ اس دربار میں بادشاہ کا انتقال ہوا تو جو اس کے وزراء تھے مشورہ ہوا کہ اب بادشاہ کی جگہ پر کس کو بٹھایا جائے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو صبح سب سے پہلے شہر کے دروازے سے شہر میں داخل ہو اسے بادشاہ بنا دیا جائے. اب دیکھا کہ ایک فقیر نوجوان وہ شہر کے دروازے سے داخل ہوا, میلا کچیلا پھٹے پرانے کپڑے, اور اسے پکڑ کر لے آئے. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے واقعہ اس پر سنایا کہ دیکھو انتقال نسبت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو کسی جگہ پر بٹھاتے ہیں اس کی اہلیت اور صلاحیت بھی اس کے اندر القا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ اسے محل میں لے آئے, اسے پکڑ کر غسل دیا گیا, اسے شاہی لباس پہنایا گیا اور اسے لا کر تخت پر بٹھا دیا گیا کہ جی آج سے یہ بادشاہ ہے. وہ بیٹھ گیا, دربار چلانے لگا. جب دربار برخاست ہوا تو وہ دربار اس تخت پر بیٹھا ہے, تخت سے نیچے نہیں اترتا. پہلے بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ وزیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ تخت سے اترا کرتا تھا. اب وزیر نے سوچا کہ اس کو کیا معلوم, یہ تو پتنی گاؤں دیہات کا رہنے والا. تو وزیر تخت کے پاس نہ گیا, اب یہ تخت پر بیٹھا ہے تخت سے نہیں اترتا. اس نے کہا کہ آداب شاہی کا خیال کیا جائے. وزیر نہ سمجھا, پھر اس نے دوبارہ کہا اور زور سے کہا کہ آداب شاہی کا خیال کیا جائے. اب وزیر سمجھا اور فوراً جا کر کھڑا ہوا, اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور تخت سے نیچے اترا. تو وزیر نے اس سے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا, آپ تو پہلی دفعہ یہاں پر آئے. تو اس نے کہا کہ اللہ نے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تخت سے اترنا ہے تو اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اترنا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نسبت کو القا فرماتے ہیں, انتقال نسبت ہوتا ہے. اصل چیز بھائی وفا کا تعلق ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, یہ ایک امتحان ہے. اور آگے فرما دیا بشیر الصابرین, کہ صابرین کے لیے بشارت ہے. تو کون سے صابرین کے لیے بشارت ہے؟ صبر کے معنی ہے استقامت کے, ڈٹ جانے کے, جم جانے کے, کہ انسان کے خلاف نفس, اس کے خلاف جو بات بھی پیش آئے انسان جم جائے, ڈٹ جائے, استقامت کا مظاہرہ کرے. تو یہ وقت بھی استقامت کا وقت ہے, اور انہی صابرین کے لیے بشارت ہے جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, جو صبر کے موقع پہ صبر کرتے ہیں. تو بھائی یہ موقع صبر کا بھی ہے, اور صبر کے معنی استقامت کے ہیں. اس میں اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہے کہ جو استقامت کے ساتھ لگا رہا, جمع رہا, ڈٹا رہا, اور اس نے محبت اور وفا کے تعلق کو قائم کیا, پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارتیں ہیں. جہاں پر وہاں آزمائش ہے, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, کہ تھوڑی سی یہ آزمائش ہے, لیکن اس کے بعد بشارت بھی موجود ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اس لیے ہمیں اسے آزمائش بھی سمجھنا چاہیے, اور اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے, یعنی صبر کو اختیار کرنا چاہیے. اور وہ صبر استقامت کی شکل میں ہے, وہ صبر تعلیمات کے اتباع کی شکل میں ہے, اور وہ صبر ایصال ثواب کی شکل میں ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں, ایصال ثواب کرتے رہیں, درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہیں. تو ہمارے لیے بشارت بھی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر امتحان اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ امتحان اور آزمائش کہ اللہ والوں کا دنیا سے چلا جانا, یہ ایک بڑا سخت امتحان ہے. اللہ اس کے بعد ہمیں فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچائے, کیونکہ اللہ والوں کا وجود بڑا باوجود ہوتا ہے. بہت سے فتنے, اللہ کا عذاب جو آنے والا ہوتا ہے, ان کے وجود کی برکت سے, ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ ٹل جاتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا, اس کے بعد ہندوستان میں بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا, اور پھر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام اس میں ہو گیا. تو اللہ والوں کے وجود کی برکت ہوتی ہے, بہت سی آفات اور بلیات ان کے وجود کی برکت سے, ان کی دعاؤں کی برکت سے رکی رہتی ہیں, وہ آفات اور بلیات ٹل جاتی ہیں. اس لیے یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, اپنی خطاؤں پر معافی مانگیں, اور اپنی اصلاح کا ہم فکر کریں, استقامت کا مظاہرہ کریں, اور پھر ہمارے لیے آگے بشارت بھی ہے. اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اصلاح کا فکر بھی عطا فرمائے, اور اکابر کی تعلیمات پر اللہ تعالی ہمیں تعمیلات کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی اس جگہ کے اندر مزید برکت عطا فرمائے, اور یہاں سے دین کے فیض کو اللہ خوب جاری و ساری فرمائے, اور ہمارے حضرت مولانا نعیم مطالعہ کو اللہ تعالی خوب مقبولیت, صحت اور صلاحیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب اخلاص کے ساتھ ان سے کام لے. ہماری دعائیں، سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے متوسلین اور حضرت کے اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی خاص حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی محبت معرفت سے یا اللہ ہمارے قلوب کو لبریز فرما یا اللہ حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما یا اللہ اعلی علیین میں خاص درجات قرب عطا فرما یا اللہ ان کی دعوات توجہات برکات فیوزات یا اللہ ہمیشہ ہمارے شامل حال فرما یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ ہمیں صحیح وفا کا تعلق نصیب فرما یا اللہ اکابر کی تعلیمات پر تعمیلات کی توفیق عطا فرما یا اللہ اکابر کے جانے کے بعد ہمیں فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچا یا اللہ اپنے خاص فضل سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ خودی اور خودرائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ عجوب اور خود پسندی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ برے اخلاق سے برے کردار سے بری گفتار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اکابر جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے تھے یا اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے یا اللہ ہمارے اکابر کو حضرت مولانا کو یا اللہ اپنے پاس سے بہترین جزائے خیر عطا فرما یا اللہ نہ ہم سے محبتوں کا حق ادا ہو سکا نہ عظمتوں کا حق ادا ہو سکا یا اللہ نہ خدمتوں کا حق ادا ہو سکا یا اللہ تو ہمیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے محروم نہ فرما یا اللہ اپنی شایہ نشان بہترین اجر عظیم عطا فرما اعلی علیین میں خاص درجات قرب عطا فرما یا اللہ وہ برکات وہ فیوزات جو حیات میں تھی یا اللہ بعد مباد کی بھی جاری و ساری فرما یا اللہ ہمیں ان برکات کو لینے والا بنا
یا اللہ ہمارے قلوب میں وہ صلاحیت پیدا فرما یا اللہ جو ان برکات کو فیوزات کو لینے کے قابل ہوں، یا اللہ تزکیہ قلب کا فکر عطا فرما، اصلاح باطن یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ فکر آخرت قلوب میں پیدا فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ غفلت زدہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنی یاد میں لگنا ہمارے لیے آسان فرما، اپنا دھن اور اپنا دھیان یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں سے جڑنا وابستہ ہونا ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ان کی ماہیت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، ہر قسمی شرور سے فتن سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر قسمی خیر اور بھلائی یا اللہ عطا فرما، یا اللہ سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، گھر بار میں خیر و برکت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو یا اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ دلوں میں جو خیر کے ارادے ہیں یا اللہ بعافیت اس کی تکمیل فرما، ہر حاجت کو یا اللہ پورا فرما، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس جگہ کے فیض کو عام و تام فرما، یا اللہ یہاں کی برکات کو سارے عالم میں پھیلا، یا اللہ طالبین سالکین کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ حضرت مولانا نعیم مطالعہ کو صحت صلاحیت عطا فرما، مقبولیت مبرویت عطا فرما، یا اللہ ان کی صحت میں عمر میں فیوزات میں یا اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ حضرت کے اہل خانہ متوسلین یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، اور وہ برکات یا اللہ ہمیشہ جاری و ساری فرما، یا اللہ ہمارے جو اکابر حیات ہیں ان کی عمروں میں افزونی فرما، ان کے فیوز و برکات کو یا اللہ عام فرما، یا اللہ ہماری مساجد مدارس مکاتب یا اللہ دینی شخصیات دینی جماعتیں ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے یا اللہ سب کی نصرت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، ہر موانع اور رکاوٹ کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ اپنی خاص رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما، ہر قسمی زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں دارین میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.